أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھی. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد المبارك وسلم. ایک دفعہ پھر باواز بلند محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق رفیق اور اس کے حبیب کریم کی خصوصی عنایات کے صدقے ہمیں اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی اور سیرت پاک کو پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور یقیناً حتماً جزماً کہ انسان کی کامیابی اور اس کی کامرانی یہاں تک کہ شریعت کی جملہ تعلیمات کا فہم اور قرآنی مضامین قرآنی آیات کی مکمل سمجھ وہ حضور کی سیرت کے اندر مضمر ہے. آپ کی سیرت پاک کو جانے بغیر نہ انسانی دستور کو سمجھا جا سکتا ہے اور نہ ہی قرآنی مضامین سے فہم حاصل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی شریعت مطہرہ کی مضبوط اور روشن راہوں سے ہم کچھ استفادہ کر سکتے ہیں. الحمدللہ اسی غرض اور اسی فکر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے اس عظیم موضوع کو اور اس کے پہرائے سے متمتع ہونے کے لیے آج کا دن اور یہ ساعت مختص کی گئی. اور الحمدللہ تسلسل کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اعلان نبوت سے لے کر ہجرت کے آٹھویں سال تک کے واقعات کی تفصیل آپ کی گوش گزار کی گئی. اللہ رب العالمین ان تمام واقعات سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے. اب ہم سن نو ہجری یعنی ہجرت کے نوے سال, سال میں بارہ مہینے ہوتے ہیں, ان بارہ مہینوں میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شب و روز کیسے گزرے اور اس مقدس سال کے اندر اللہ کے پیارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارکہ سے ہمیں ہدایت کی کیا کیا روشن مینار مرحمت فرمائے اس کو ہم سماعت کر رہے ہیں. ذکر چل رہا تھا گزشتہ درس کے تسلسل کے اعتبار سے کہ سن نو ہجری کا سب سے بڑا واقعہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہونے والے غزوات میں سے سب سے آخری غزوہ اور آپ جانتے ہیں کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بنفس نفیس آپ اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے دین اور اس کے پیغام حق کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں تشریف لے جائیں دشمن کے مقابلے کے لیے. اب اس سے سروکار نہیں کہ دشمن سے سامنا ہو یا نہ ہو, دشمن کی طرف لشکر کشی کے لیے روانہ ہو جانا اور اپنا قافلہ لے کر نکل جانا یہ غزوہ ہے. اب آپ دیکھیں گے غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی, غزوہ تبوک میں جنگ نہیں ہوئی. میرے آقا تبوک کے مقام پر گئے اور ایک لمبا عرصہ وہاں پر رکھے, رومیوں کے تازیے وہی ٹھنڈے ہو گئے اور انہوں نے جرت نہیں کی آگے آنے کی. تو غزوے میں لڑنا شرط نہیں ہے, اگر غزوے میں لڑنا شرط ہوتا تو تبوک کے مارکے کو غزوہ کبھی نہ کہا جاتا. تو غزوہ تبوک بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور نکلے تھے کافروں سے اور دشمنان اسلام سے مقابلے کے لیے. ایک بات, اسی طرح جو سن 8 ہجری میں آپ نے غزوہ موتا کو دیکھا ہے جو ملک شام میں لڑا گیا, اس میں حضور نہیں گئے, اس میں سرکار تشریف نہیں لے گئے. حضور کے بھائی حضرت جعفر تھے, حضرت زید تھے, حضرت خالد بن ولید تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ تھے, یہ سارے صحابہ گئے, حضور نہیں گئے. لیکن حضرت امام بخاری نے اس غزوے کو بھی حضور کے غزوات میں شمار کیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کی اور دانائی کی اور غیب کی اور مشاہدے کی ایسی باتیں اور ایسی واضح علامتیں بیان فرمائی کہ جو واضح علامتیں آپ کسی مارکے کے اندر بنفس نفیس ہو کر بیان کیا کرتے تھے. آپ نے غزوہ موتا کو سن لیا ہے کہ حضور نے جانے سے پہلی فتح کی بشارت دی تھی, جانے سے پہلی ترتیب بتا دی تھی, جانے سے پہلے دن بتا دیے تھے, جانے سے پہلے ان کی تعداد بتا دی تھی, صحابہ کو بھیجنے سے پہلے بتا دیا تھا کہ کون شہید ہوگا, جھنڈا کس کے پاس ہوگا, فتح کس کے ہاتھ پر ہوگی. تو یہ حضور جو مارکے کے اندر موجود ہو کر اپنی جنگی حکمتیں بیان فرماتے تھے, موتا کے مقام پر ملک شام میں موتا کی جنگ میں حضور گئے تو نہیں, لیکن وہی ساری چیزیں میرے آقا نے جانے سے پہلے صحابہ کو بطور وراثت دے دی. اس لیے امام بخاری کہتے ہیں یہ غزوہ عین, یہ جنگ عین بالکل اسی جنگوں کے مطابق ہے جو حضور بنفس نفیس خود کرتے ہیں. تو لہذا غزوہ موتا میں حضور نہیں گئے, لیکن اس تقاضے کی بنا پر اس کو بھی حضور کا غزوہ کہا گیا ہے. المختصر, غزوہ تبوک کے لیے حضور روانہ ہو گئے, رومی 2 لاکھ کی فوج میں سامنے انتظار کر رہے ہیں, سیریا کی سرزمین پر ملک شام میں ان کے قافلے آ رہے ہیں اور وہ جمع ہو رہے ہیں. حضور کو یہاں اطلاع مل گئی علیہ الصلوۃ والسلام, سرکار نے صحابہ سے مشاورت کی علیہ الصلوۃ والسلام, اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے تبوک کے مقام کی طرف. سخت گرمی ہے, پسماندگی ہے, عسرت ہے, تنگی ہے, اور مال کم ہے, اسلحہ کم ہے, اس پر موسم کی بھی ستم ظرفی ہے کہ انتہائی سخت گرمی ہے. لیکن صحابہ کرام اسلام کی سربلندی کے لیے اور حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مبارکہ کو ٹھنڈک دینے کے لیے آپ غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ روانہ ہو گئے, جس میں آپ نے ابو خیسمہ کا بھی واقعہ سماعت فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھوں اور ٹھنڈا پانی پیوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اللہ کا نبی گرم لو میں جا رہا ہے, گرم ہواؤں میں جا رہا ہے, گرم موسم میں جا رہا ہے, گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے, اور میں گھر میں بیٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھاؤں, ٹھنڈا پانی پیوں. فرمائیے میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کر سکتی. اور آپ نے سب کچھ چھوڑا اور ایمان جوش میں آیا اور آپ نے سب کچھ چھوڑ کر حضور کی جانب روانہ ہو گئے. اس دوران جو گزشتہ درس میں میں نے ایک تسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ تھا حضور کی اونٹنی کا گھم کھو جانا, ناقہ قصوہ کا گمشدگی. اور یہ بڑی کرامت والی اونٹنی ہے, بڑی عظمت والی اونٹنی ہے. اللہ جب کسی راز کے پردوں سے یا کسی اخفاء سے انکشاف فرمانا چاہتا ہے، کسی محجوب کو کشف کرنا چاہتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب رب کشف المحجوب چاہتا ہے تو اس رب کریم جب کشف محجوب فرمانا چاہتا ہے تو اس وقت کرامتیں اللہ رب العالمین مختلف ذریعوں سے کرتا ہے، لیکن کشف المحجوب کی جو صورتیں اور جو علامتیں حضور کی اونٹنی سے ظاہر ہوئی ہے یہ بہت بڑی کرامت ہے۔ حضور کی اونٹنی کے ذریعے منافق اور مومن کے درمیان فرق دلوایا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ تبوک کی وادی میں حضور کی اونٹنی کھو گئی، حضرت عمارہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضور نے ان سے کہا کہ کچھ منافق میرے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اونٹنی کھو گئی اور رسول اللہ اس اونٹنی کو نہیں جانتے ہیں، تو تم بتاؤ عمارہ کہ وہ خدا کے کس قدر عذاب کا شکار ہیں۔ فرمایا جاؤ فلانی وادی کے اندر میری اونٹنی موجود ہے، صحابہ کو پہلے سرکار نے روانہ کیا تھا۔ حضرت عمارہ کہتے ہیں کہ جب میں جنگ سے لوٹ کر آیا میں نے یہ بات اپنے بھائی کو بتائی کہ حضور نے ایک دفعہ بڑے روب سے، بڑے جلال سے، بڑے اہتمام سے، بڑے احتشام سے، بڑے انصرام سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے، تو اس وقت حضرت عمارہ کے بھائی کہنے لگے ہاں ہاں وہ ہمارا دوست، وہ ہمارا رفیق، وہ ہمارا سنگی، وہ زید جو ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ بکواس کر رہا تھا، یعنی وہ مدینے میں بیٹھ کر یہ بکواس کر رہا ہے اور تبوک کی سرزمین پر میرے آقا اسے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ تو آپ نے اسے بلایا اور اس کو کہا کہ اللہ اس کے رسول کے دشمن نکل جا یہاں سے، آج سے تیری میری دوستی ختم، آج سے تیرا میرا کاروبار ختم، آج سے تیری میری سنگت ختم، آج سے تیرا میرا تعلق ختم، اور اسے بھگا دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کرامت یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ کی ایک ایک صفت کا احترام کرتے، بالخصوص میرے آقا کے علم کا احترام کرتے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کی تھی سورہ آل عمران میں کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک ان سے خبیث اور طیب کو جدا نہ کر دے۔ یہ سب اس واقعے کی تشریحات میں سے ہے۔ سیرت کے درس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک واقعے میں پورا قرآن کو لایا جائے، ایک واقعے میں اس سے موضوع سارے سبجیکٹ اور موضوع کو لایا جائے، یہ سیرت کا مطلب ہے۔ سیرت کا مطلب یہ نہیں کہ سیدھا سیدھا واقعات پڑھتے چلے جائیں، اس واقعات میں جو موجود بے شمار حقائق اور وہ واقعہ جو ہدایت کا سر چشمہ ہے تو ہم اس کے جام سے سیراب تو ہو۔ اب سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے، غور سے سنیے، مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک ان سے خبیثوں اور طیبوں کو جدا نہ کرے۔ آپ نے گزشتہ درس میں اس واقعے کی، یعنی حضور کی اونٹنی کھو گئی، اس واقعے کی تفسیر میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 188 میں سے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اس کی تشریح کو آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ حضور نے یہ جملے کیوں ارشاد فرمائے اور حضور سے کیوں کہا گیا کہ محبوب آپ کہہ دو کہ میں ذات خود، میں خود سے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، مگر جب میرا اللہ مجھے بنا دے اس میں بھی اونٹنی کی کرامت کا دخل تھا۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ اس واقعے میں بھی اور قرآن کی آیت کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ مَا كَانَ اللَّهُ، اللہ کو یہ پسند نہیں اور اللہ یہ چاہت نہیں کہ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، کہ مسلمانوں کو تھوک کے حساب پر رکھے، مسلمانوں کو ریوڑ کے حساب پر رکھے، مسلمانوں کو مجمع کے حساب میں رکھے۔ فرمایا یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ کہتا ہے ایک ہو اور نیک ہو، فرمایا سب ایک طرف ہو جائے، ایک میرا ایک طرف ہو جائے، فرمایا وہ کافی ہے بس۔ فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب، رب کریم تھوک مجمع نہیں چاہتا، رب کریم ایسا چاہتا ہے کہ جس میں کردار اور صلاحیت موجود ہو۔ فرمایا رب تمہیں مسلمانوں جب تک آزماتا رہے گا جب تک تم میں سے خبیثوں اور طیبوں کو الگ نہ کرے۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی، تھوڑا سا درود پاک پڑھیے، قرآن کے فہم کے لیے ہے تو یہ درس سیرت، لیکن ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس درس کے اندر اپنے لیے اور اس درس کو سننے والوں کے لیے شریعت کے سارے بنیادی اصول، شریعت کی پوری تعلیم بتا دی جائے تاکہ اسے سات سال کا علم حاصل نہ کرنا پڑے تو کم سے کم 15 منٹ کے اندر وہ سارا علم حاصل کر لے. اسے اصول پتا چل جائے, اسے عقیدہ پتا چل جائے, اسے دینی اصول پتا چل جائے. اب اگر وہ مدرسوں کا پھیرا نہ لگا سکا تو نہ لگا سکے, لیکن یہاں پر بیٹھ کر حضور کی سیرت کی برکت سے وہ باتیں سمجھ جائے جو علماء, بڑے بڑے علماء اپنے مجموع میں بحث کیا کرتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان باتوں کو آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں. اس واقعے کے تحت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن فضول میں نہیں اترا, قرآن خام خواہ نہیں اترا. قرآن کا اترنا کسی وجہ سے تھا, قرآن کا اترنا کسی سبب سے تھا, قرآن کے نزول کی کوئی شان اور عظمت تھی. آپ نے دیکھا کہ جب یہ آیت سورہ اعراف کی ہم نے پڑھی کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ, محبوب تو کہہ دے کہ میں بذات خود کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جب اللہ چاہے. تو سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ نبی کو کس کے سامنے اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت پیش آئی, اور کیا وجہ تھی کہ نبی اس کی وضاحت کر رہا ہے, کیا وجہ تھی کہ نبی یہ بات کر رہا ہے. تو اسی وجہ کا مطلب جاننے سے اس آیت کا جواب مل جاتا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمت جو قرآن مجید برہان رشید کو سمجھنے کے لیے, قرآن صرف ترجمے سے سمجھ میں نہیں آتا, قرآن صرف دیکھنے سے سمجھ میں نہیں آتا, اگر یہ آیا ہوتا تو علماء اتنی بڑی بڑی کتابیں قرآن کے اصول کو سمجھنے کے لیے, قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے اصول کی کتابیں کبھی نہ لکھتے اور اس کی وضاحت کبھی نہ کرتے. حضرت گرامی, حضرت امام جلال الدین سیوطی نے دین کا بڑا کام کیا, لیکن سب سے بڑا کام ان کا جو ہوا وہ قرآن کی خدمت پر ہوا. اور میں تو کہتا ہوں کہ دو کام بڑے ہوئے, ایک حضور کے والدین کی خدمت, جو آپ نے دشمنان والدین مصطفیٰ کا منہ توڑ جواب دیا. اس لیے میرے امام فاضل بریل بھی ان کے بڑے دیوانے ہیں. اس صفت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت انہیں لکھتے ہیں, تو لکھتے ہیں کہ امام ملت و دین, امام سیوطی علیہ رحمت. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ایمان کا دفاع کیا, آپ کی زندگی کا دفاع کیا, اور قرآن کے علم کو پھیلانے میں جو امام سیوطی کا حال ہے, بڑے بڑے علماء اور مورخین آئے, لیکن اصول قرآن کو مرتب کر کے جو امام سیوطی نے قرآن کی شان کو واضح کر دیا, علماء لکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ماہر آئے, لیکن جو مقبولیت اور جو خدمت قرآن کی بارگاہ میں امام سیوطی کی مقبول ہوئی وہ حصہ کسی کو نہیں ملا. آپ کی کتاب ہے الاتقان, الاتقان فی علوم القرآن. آپ نے قرآن کو سمجھنے کے لیے بڑی ضخیم کتاب, جو اب عرب سے دو جلدوں میں بھی شائع ہوتی ہے, جلدوں میں بھی شائع ہوتی ہے, وہ تحریر فرمائی. الاتقان فی العلوم القرآن ای فی اصول القرآن, یعنی اتقان فہم حاصل کرنا, یقین حاصل کرنا قرآن کے اصول سے, قرآن کے علم سے. ان میں ایک ایک آیت تجوید کے قاعدے بھی لکھ دیے اور قرآت کے اختلافات کو بھی لکھ دیا, اختلافات کیوں ہوئے اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی لکھ دیے, اور قرآن پر جتنے اعتراضات بن سکتے تھے اس کا جواب بھی دے دیا, اور قرآن کی کس آیت سے کیا مسئلہ نکلتا ہے اس کی سمجھ بھی دے دی, جس کو پڑھنے کے بعد قرآن کا قاری اور اس علوم کی کتاب پڑھنے کے بعد بندے کو اتنا فہم مل جاتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن واقعی میں ایک زبردست علم کی کتاب ہے. کوئی آپ سے کہے کہ سمندر کے اندر جواہرات ہیں, آپ کہیں گے ہاں کتاب تک تو ٹھیک ہے, میں نے پڑھا تھا کسی رسالے میں, کسی اخبار میں میں نے پڑھا تھا کہ جناب سمندر کے اندر جواہرات ہوتے ہیں, تو آؤ کے ماڑی میں کبھی چھلانگ لگا کر دیکھ لو. میں نے کہا نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ میں جناب اس میں سمندر میں چھلانگ لگاؤں, اس لیے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا. لیکن اگر کوئی غواص موجود ہو اور وہ سچائی بتانے کے لیے چھلانگ لگائے اور تے سے جواہرات نکال کر دے دے, تو یقیناً ہم اس کی قدر و قیمت کو جان لیں. تو امام سیوطی علم کا سمندر جو قرآن ہے, اس کے جواہرات کو لا کر کنارے پر پیش کرنے والے ہیں. تو یہ قاعدہ ایک ذہن میں ہمیشہ رکھے میرے دوستو, انشاءاللہ آپ کے ایمان کی ہمیشہ حفاظت ہوتی رہے گی کہ قرآن کی آیت کے نزول کا سبب کیا ہے, یہ آیت کیوں اتری ہے, اس آیت کا مقصد کیا ہے. اس کو جب آپ کسی بھی ملہ کی تقریر سننے سے پہلے, کسی بھی محقق کی تقریر سننے سے پہلے, ملہ سے مراد وہ شخص کہ جو قرآن کے نام پر لوگوں کو ادھر ادھر لے جا رہا ہوتا ہے اور قرآن کچھ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اپنی مطلب کی بات اس میں ڈال رہا ہوتا ہے, تو جب آپ اس سے ایک سوال کر لیں کہ حضرت صاحب یہ جو آپ نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہی تھا, تو پول کھل جائے گا. جو اہل حق ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیت کو ڈائریکٹ نہیں پیش کرتے, پہلے اس کے نزول کو بتاتے ہیں. تو اس لیے سورہ اعراف کی وہ آیت کہ محبوب یہ کہہ دے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں مگر جب اللہ بتائے تو اس کی وجہ بھی کیا تھی؟ اونٹنی کھو گئی تھی اور لوگوں کے ایمانوں کو جانچنا تھا. ایک بات اب یہ آیت اتری ہے, ذرا غور سے سنیں کہ محبوب اللہ مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک ان میں سے خبیث اور طیب کو جدا نہ کرے. اب آپ کا ذہن سوچے گا آخر یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کسی نے کوئی غلطی تو ضرور کی ہوگی جو رب کریم کو جلال آیا اور محبوب کی زبان سے اظہار کروایا. آخر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اچانک آیت بیچ میں آ گئی کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. پہلے سارے مومنوں کی تعریف ہو رہی تھی, اب چھانٹی شروع ہو گئی. فرمایا کہ تعریف ان کے لیے جو طیب ہے اور لعنت ان کے لیے جو خبیث ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آگے چل کر تو اچانک موضوع بدلا ہے, اس میں کوئی وجہ ضرور ہے, اس میں کوئی دائیہ ضرور ہے. تو یقیناً آپ کی آنکھیں جب ٹھنڈی ہوں گی جب آپ اس کا شان نزول دیکھیں گے. امام محمد بن مسعود البغوی صاحب معالم التنزیل, یہ میرے غوث اعظم کے ہم اثر ہیں, یہ غوث اعظم کے ہم اثر ہیں, بہت بڑے مفسر ہیں. ان کی کتاب معالم التنزیل ہمارے پاس موجود ہے, چار جلدوں پر مصر سے شائع ہوئی ہے تفسیر کی کتاب. ان کی تفسیر کتنی زبردست ہے, ابن تیمیہ اپنی کتاب فتاوی ابن تیمیہ میں لکھتا ہے کہ قرآن کی دو تفسیریں ہیں جس کو بغیر کسی ہیل و حجت کے قبول کر لینا چاہیے, جس میں کوئی بدعتی راوی نہیں. اس سے پوچھا گیا کہ بہت شکر ہے کہ تو کسی چیز پر اعتماد تو کر رہا ہے, وہ کون سی تفسیر ہے جو تمہارے نزدیک معتمد ہے؟ وہ کہنے لگا جی دو تفسیر ہے, ایک علامہ ابن جریر تبری کی تفسیر ابن جریر ہے جس کو تفسیر تبری بھی کہا جاتا ہے, جنہوں نے تاریخ تبری لکھی ہے, امام ابن جریر تبری علیہ رحمت, جو حدیث کی دنیا میں جس طرح بخاری کا سب سے بڑا مقام ہے اسی طرح تفسیر کی دنیا میں ابن جریر تبری کی سب سے بڑی تفسیر ہے. تو دیکھیں درس سیرت ہے لیکن قرآن کے علوم بھی پتہ چل رہے ہیں نا. اب یہ باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ باتیں خود ہم نے 6 سال پڑھنے کے بعد حاصل کی ہے, اور یہ آپ کو میں 15 منٹ میں بتا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ درس سیرت کی برکت ہے. جس طرح حدیث کی دنیا میں صحت کے درجے ہیں کہ سیاہ سطہ, 6 سے 6 کہتے ہیں, 6 کو سطہ کہتے ہیں, 6 کو سیاہ جو ہے وہ صحیح کی جمع ہے, یعنی 6 صحیح کتابیں, 6 صحیح کتاب. کون سی؟ سب سے پہلے بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, ابن ماجہ اور نسائی. تو یہ 6 کتابیں ہیں, بخاری مسلم اس پر تو اجماع ہے کہ جناب یہ ترتیب کے نیچے پھر تھوڑا سا اختلاف آتا ہے کہ کس کو کس پر مقدم کرنا ہے, لیکن 6 کے 6 یہ ہے جو صحیح کتابیں. اسی طرح تفسیر کی دنیا میں بھی صحت کا ایک فارمولہ ہے, صحت کی ایک ترتیب ہے, ایک فہرست ہے. جس طرح بخاری حدیث کی دنیا میں سب سے پہلی کتاب ہے, اس طرح تفسیر کے اندر سب سے پہلی کتاب ابن جریر تبری کی ہے. تو ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ ابن جریر تبری سب سے بہترین تفسیر ہے, اور ایک محمد ابن مسعود البغوی, یہ افغانستان ہرات کے رہنے والے تھے, افغانستان ہرات کے رہنے والے تھے, اور افغانی علماء میں بہت بڑا نام تھا ان کا, محمد بن مسعود البغوی علیہ رحمت, جن کی تفسیر حضرت ان کی تفسیر ہے معالم التنزیل, یہ غوث اعظم کے ہم اثر ہیں. اب آپ دیکھیں, مجھے یہاں پر غوث اعظم کی ایک منقبت پڑھنے دیں آپ, کہ یہ اتنا بڑا امام ہے, اتنی بڑی شان ہے کہ جس کی تفسیر دنیا میں سب سے ممتاز, بے نظیر و بے مثال ہوئی ہے, لیکن اسے کوئی نہیں جانتا. غوث پاک کو سب جانتے ہیں, یہ غوث پاک کے ہم اثر ہیں. خدا جسے چاہے فضیلت عطا فرمائے, خدا جسے چاہے رفت عطا فرمائے, لیکن میں یہاں پر کوئی مقابلہ نہیں کروا رہا, میں اللہ کے فضل کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب یہ سارے غوث پاک کے ہم اثر ہیں. امام غزالی کو کوئی نہیں جانتا ہوگا لیکن غوث پاک کو سب جانتے, ابن جوزی کو کوئی نہیں جانتا ہوگا, غوث پاک کو سب جانتے. تو یہ خدا کا فضل ہے, میرا رب جسے چاہے عطا فرمائے. تو یہ سب حضور غوث اعظم کے ہم اثر ہیں, کیا ہے, اور پائے کے لوگ ہیں, کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے, پائے کے مضبوط لوگ. یہ صرف علم شریعت کے وارث نہیں, یہ علم روحانیت کی بھی وارث ہے. ان کی صحبت میں جو بیٹھے کافر مسلمان ہو جائے, یعنی اتنی عظیم شخصیات ہیں, لیکن برکتیں جو جس کو ملی کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلاتے. یہ حضور سیدی غوث اعظم قدس سرہ العزیز کو مقام ملا. تو معالم التنزیل کے اندر اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت کیوں اتری, کہ محبوب کہہ دے کہ اللہ الگ الگ کرنا چاہتا, یہ آیت کیوں اتری؟ تو حضرت امام بغوی کے کتاب کا مرتبہ آپ سمجھ چکے ہیں, اب اس کو قبول کرنے میں آپ کو شک و تشکیک کچھ نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں بعد میں اس کی تحقیق کیا ہوگی, سند کیا ہوگی, بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, علماء نے غلط کہہ دیا ہوگا, روایت جھوٹی ہوگی، روایت موضوع ہوگی. اب سارے شک دور ہو گئے، اس لیے میں نے حوالہ پیش کیا. اب جب سارے شک دور ہو گئے، دل میں حضور کی مٹھاس کا چشمہ پھوٹ گیا، اب حدیث پاک سنیں. میرے آقا ممبر پر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا ہے، میں نے اس دن پی آئی اے گارڈن میں بھی عرض کیا تھا کہ میرا رب میرے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا دفاع کرنے والا ہے. اگر کافر حضور کو مجنوں کہے تو جواب مصطفیٰ نہیں دیتے، جواب آپ کا رب دیتا ہے. کافر اگر حضور کے ہاتھ کے بارے میں بدتمیزی کرے تو مصطفیٰ نہیں دیتے، جواب رب دیتا ہے. اگر کا منافق حضور کے خطبے کے بارے میں کہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اگر کوئی بدبخت اس میں اعتراض کرے تو مصطفیٰ کچھ نہ کہتے بلکہ رب دفاع کرتا ہے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ رب نے مسلمانوں کو یہ بات کیوں دلائی کہ دیکھو تمہاری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، اس میرے حبیب کی وجہ سے ہے. بندہ میرا وہ بھی ہے اور بندہ یہ بھی ہے، لیکن پسند اس کو کروں گا جو میرے محبوب کی راہ پر ہوگا. فرمایا تمہاری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، فرمایا ان کے راستے پر رہو تو تمہاری حیثیت ہوگی. حتی یمیز الخبیث من الطیب، میں تو چھانٹ دوں گا، جدا کر دوں گا، جو اس کی محبت میں سرشار ہوگا وہ طیب کہلائے گا، جو ان سے دور ہوگا وہ خبیث کہلائے گا. اب آپ دیکھیں یہ واقعہ کیوں پیش آیا. امام بغوی مالیم تنظیم میں کہتے ہیں کہ حضور ممبر پر بیٹھے تھے اور میرے آقا کا دریا رحمت جوش میں آیا، اللہ کی جانب سے اجازت ہو گئی کہ محبوب راز کھول دو، بلکہ داتا صاحب بار بار مجھے یاد آ رہے ہیں کہ کشف المحجوب کر دو، چھپی ہوئی چیز کو کھول دو، کشف المحجوب کر دو. اب ممبر سے میرے آقا کہتے ہیں میرے صحابہ، اللہ نے ساری خدائی اور سارے انسانوں کو آدم پر پیش کیا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. آدم پر اللہ رب العالمین نے ان کی ساری ذریت، قیامت تک آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوگی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم کی جتنی اولاد پیدا ہوں گی، جتنے بیٹے ہوں گے، جتنی بیٹیاں ہوں گی، حضور فرماتے سب کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا. وعلم آدم الاسماء کلھا، کہ ہم نے آدم کو ہر شے کا علم دے دیا ہے. تو حضور اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ قیامت تک جتنے انسانی پیدا ہوں گے سب کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے یہ کرم مجھ پر بھی فرمایا. یہ ممبر پر گفتگو ہو رہی ہے اور کسی کو جانچنا ہونا کہ یہ نمازی ہے یا فراڈی ہے، یہ تقوی والا ہے یا فراڈی ہے، اس کے سامنے حضور کی تعریف کرو، حضور کے اہل بیت کی تعریف کرو، تو وہ جہاں چڑچڑا کرنے لگے تو سمجھ جاؤ ڈبا ہے، پھر یہ فراڈی ہے، یہ منافق ہے. اور اگر وہ خوش ہونے لگ جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی نماز نے اس پر رنگ ڈال دیا ہے، اس کی عبادت نے اس پر رنگ ڈال دیا ہے، اور یہ مسلمان ہے، مومن ہے. اب دیکھیں حضور قرید رہے ہیں، اب اللہ چھانٹنا چاہتا ہے، جدا کرنا چاہتا ہے، تمیز دلانا چاہتا ہے، تو اللہ خود آئے گا صف میں لاٹھی سے ایک کو ادھر کرے گا، ایک کو ادھر کرے گا، معاذ اللہ نہیں، یہ حضور کے ذریعے کروائے گا، یہ حضور کے ذریعے. اور اگر اللہ کی تعریف ہو تو اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، وہ تو ابلیس بھی اللہ کو مان رہا ہے. تو حضور ہی کی محبت سے اور اپنے پیاروں ہی کی محبت سے فرق دلایا جائے گا. اب حضور کہتے ہیں حضرت آدم کی یہ شان ہے، لیکن میری یہ شان ہے کہ مجھ پر میری ساری امت پیش کی گئی ہے. بولیں سبحان، خوش ہو جائیں، آپ کے چہرے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے مصطفیٰ نے دیکھے ہیں. سگا فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی. صحابہ سے کہنے لگے یہ جو مٹی کے گھروندے ہوتے ہیں نا، اور چکنی اور نرم مٹی پر تصویریں بنائی جاتی ہیں، فرما اس طرح میرے ہر امتی کے چہرے مجھے دکھائے گئے. اور مجمع میں دیکھ کر فرما، یہ ایک صحابی کی طرف اشارہ کرتے، یہ ہے نا، یہ کہا کہ اس کے گھر کی چھت کے اوپر میں نے دیکھا ہے، سب کچھ کل رات دیکھا ہے، ایک ہی طرح اشارہ کیا ہے، کل رات اس صحابی کے گھر کی چھت کے اوپر میں نے دیکھا کہ ساری میری امت میرے سامنے پیش کی گئی، اور مجھے یہ بھی بتا دیا گیا کہ مجھ پر ایمان کون لائے گا. بولے محمد سے سبحان. فرمایا اس صحابی کے گھر کی چھت کے اوپر، یعنی میں تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا لیکن تصویریں مجھے سامنے جو دکھائی گئی ہے، اس صحابی کا گھر تھا، اس کی چھت تھی، فرمایا اس کے اوپر تصویریں بتائی گئی اور مجھے ساری امت بتا دی گئی. اور جو ایمان لائے، اگر امت کو عام کریں تو انبیاء بھی اس میں آ گئے، اگر امت کو عام کریں تو انبیاء بھی اس میں آ گئے. اور حضور نے امت کو نکرا ذکر کیا ہے، اور نکرا بتاریز عموم کے ہوتا ہے، تو یقیناً اس میں ساری خدائی آ چکی ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی ہے، اور جو مجھے مانے گا اس کے چہرے مجھے دکھا دیے گئے، جو مجھے نہیں مانے گا اس کے چہرے دکھا دیے گئے. یہ کہتے ہیں حضور نہیں جانتے، تو میں نے کہا تو دونوں میں سے دو ایک طرف ہوگا، تیرا اعتراض سیدھے والوں کی طرف نہیں الٹے والوں کی طرف ہے. تو یقیناً کہیں پر بھی ہوگا، یا دوزخ یا جنت. اور حضور نے فرمایا کہ جناب مجھے دونوں پیش کر دیے گئے، جس طرح حضور نے فرمائی ہے میرے ہاتھ میں دونوں کتاب ہے جامع ترمذی میں. فرمائش میں جنتیوں کا نام، جنتیوں کے باپ کا نام، آخر تک جو جنت میں جائے گا اس کا نام، اس میں نہ کوئی کمی ہوگی نہ اضافہ ہوگا، یہ میرے ہاتھ میں. فرمایا یہ جہنمیوں کا نام جو خدا نے متحقق کر دیا ہے، اور خدا نے متحقق کر کے اپنے وزیر اعظم جناب رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے کہ تو میرے کائنات کا وزیر اعظم ہے، تو میرے کائنات کا نائب اعلیٰ ہے، تو میرے کائنات کے خلیفہ اعظم ہے. اور فرمائیے جو میرے الٹے ہاتھ میں کتاب ہے اس میں جہنمیوں کا نام، جہنمیوں کا نام ہی نہیں، ایک جہنمی ہو، ایک جہنمی ہو اس کا نام، اب کئی جہنمی ہیں، کس کس کا نام لوں میں آپ کے سامنے، ایک جہنمی ہو اس کا نام، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس ضروری نہیں کہ اس کے علاقے میں کوئی دوسرا بھی پیدا ہوا ہو کہ جی فلانا. اب دیکھیں عبد القدوس گنگوہی علیہ رحمت، یہ چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، چشتی سلسلے کے، ان سے کوئی بوجھ رکھ سکتا ہے؟ لیکن گنگوہ میں ایک پلیت اور بھی پیدا ہوا تھا، گنگوہ میں ایک پلیت اور بھی پیدا ہوا تھا. تو گنگوہ میں چشتی سلسلے کے، خواجہ صاحب کے سلسلے کے عظیم بزرگ، جو چشتی حضرات ہمارے شجروں میں تو ہے، چشتی حضرات اگر اپنا سجرہ پڑھیں تو اس میں عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا نام آتا ہے. تو وہ گنگوہ جو بہار کی سرزمین پر ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، تو یقیناً وہ شرف ہے. تو گنگوہ میں ایک پلید بھی پیدا ہوا ہے. تو اب گنگوہ آ گیا تو فرق کیسا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے ان کا پورا شجرہ بتایا جائے گا تاکہ پلید کی پوری پہچان ہو جائے، کا پورا شجرہ پہچانا جائے گا. اور فرمایا کہ جو آخر تک جائے گا، لاک کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، اب کوئی نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا. تو اب کوئی کہے حضور نہیں جانتے. اور ایک ایمان افروز واقعہ بتاؤں آپ کو میں، ایمان افروز واقعہ، خدا جس سے ہدایت دی، خدا جس سے ہدایت. میری طبیعت من گھڑت واقعہ سنانے کی نہیں، یہ حقیقی واقعہ تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، سنیں میری بات. اور واقعات نصیحت ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی آپ کس سے سناتے ہیں، آپ سنیوں کی جماعت دیکھو تو فلاں آدمی کتاب لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ قصے سناتا ہے، آپ بیٹھ کے قصے سناتے ہیں. تو میں نے کہا قصے برے نہیں ہوتے، قصہ تو خدا بھی سناتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا. محبوب اے یہ جو قصہ ہم آپ کو سناتے ہیں، تو بہت سارے قصے ہیں، لیکن سب سے اچھا قصہ، نَحْنُ نَقُصُّ، ہم جو سب سے اچھا قصہ سناتے ہیں وہ قصہ یوسف ہے. تو یہ نَقُصُّ، یہ جو جمع کی ضمیر ہے، یہ جو جمع کی ذریعہ، یہ نحنو کی جو ضمیر ہے، اس کا مزداق کون ہے؟ اللہ رب العالمین. نحنو نقصو یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم قصہ سناتے ہیں. تو قصہ سنانا تو خدا کی سنت ہے، لیکن قصے کے لیے منہ دیکھا جاتا ہے، قصے کے لیے منہ دیکھا جاتا ہے، جیسا منہ ویسا قصہ. تو سنی تو اپنے رب کی سنت پر عمل کر رہا ہے نا، قصے سناتا ہے وہ. اور قصے برے نہیں ہوتے، منہ دیکھا جاتا ہے، قصے برے نہیں ہوتے، منہ دیکھا جاتا ہے. تو وہ سنانے والا کون ہے؟ اب آپ دیکھیں جس کا ایمان اللہ بچائے. اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی، جنتی بھی بتا دیے گئے اور جہنمی بتا دیے گئے. اس ہاتھ میں کتاب میں جنتی ہے، اس میں نہ کوئی کمی بیشی ہوگی، اس میں جہنمی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. ایک دفعہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ جو سیالکوٹ کی سرزمین پر آرام فرما رہے ہیں، حضور ابو النور بشیر رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی، حضور سیدنا ابو یوسف کوٹلوی علیہ رحمت، جن کو محدث اعظم کہا جاتا ہے. یوں تو محدث اعظم بہت سارے ہوتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں، لیکن واقعی میں ایک مولانا سردار صاحب علیہ رحمت اور ایک علامہ ابو یوسف کوٹلوی علیہ رحمت کو جو محدث اعظم کہا جاتا ہے، ان کی کتابیں مارکیٹ میں موجود، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ اللہ نے انہیں اپنے محبوب کی باتیں سمجھنے کے لیے کتنا ان کے سینوں کو کشادہ فرمایا تھا. اعلی حضرت امام اہل سنت کے یہ خلیفہ ہیں، ابو النور بشیر صاحب تو شاید آپ نے نام لکھا سنا ہوگا، سچی حکایتیں، اکثر واس پر وہ کتاب لکھتے ہیں، سچی حکایتیں، خطبات، یہ ان کی بڑی مضبوط کتاب ہے، بہت بڑے عالم تھے. حال میں ان کا تقریباً 108 یا 109 سال کی عمر میں بھی وصال ہوا ہے، حضور سیدنا ابو النور بشیر رحمتہ اللہ علیہ سیالکوٹ میں. تو ان کے والد گرامی حضور ابو یوسف کوٹلوی علیہ رحمت، محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت، یہ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے خلیفہ ہے. اعلی حضرت سے خلافت پانے کے بعد اعلی حضرت نے ان کو امرتسر بھیجا. امرتسر کے اندر غیر مقلدوں کے ایک مولوی ابراہیم سیالکوٹی تھے، وہ وہاں پر بیٹھ کر امام اعظم پر اعتراض کرتے تھے، فقہ حنفی پر اعتراض کرتے تھے، 20 رکعت تراویح، کبھی کیا جو ان کا کام ہوتا ہے وہ کرتے تھے. اعلی حضرت نے کسی کو سیاست دی تو سعد الفاضل بنا دیا، تو اس نے ایسا انقلاب لایا کہ پاکستان بن گیا. کسی کو فقہ دیا تو اس کو صدر الشریعہ بنا دیا، تو اس نے ایسا انقلاب لایا کہ ایسی کتابی بارے شریف جیسی کوئی نہیں ہے، اردو زبان میں ایسی کتابی کوئی نہیں ہے. کسی کو مناظرہ دیا تو اس نے حق کو ایسا واضح کیا اور وہ شیر بیشا علیہ سنت مولانا حشمت علی کہلائے کہ بڑے بڑے ان کے سامنے گویا کہ دم دبا کے بھاگ جایا کرتے تھے. اور جس کو اپنے علم کی وراثت دی وہ حجت الاسلام سیدنا حامد رضا خان علیہ رحمت کہلائے کہ جناب جن کے علم اور عربی دانی کے سامنے بڑے بڑے عرب کے علماء کہتے تھے کہ یہ عام ہندی عالم ہے لیکن خدا نے اس کو عربی پر کتنا عبور عطا فرمایا ہے. اور جس کو روحانیت دی وہ حضور مفتی اعظم ہند کہلائے کہ جناب جن کی روحانیت کا غلغلہ شرق سے لے کر غرب تک ہوا، اور جن کو امام اعظم کا دفاع کرنے کی وراثت دی ہے وہ حضرت امام ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی علیہ رحمت کہلائے. آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک غیر مقلد کھڑا ہوا، اس نے یہ کہا کہ حضور آپ نے کہا کہ حضور یہ بھی جانتے وہ بھی جانتے وہ بھی جانتے. اب دیکھیں خدا جسے چاہے، یعنی ہوتا ہے نا کہ بندہ ہوتا ہے جنتی کھڑا جہنمی ہوئے ہوتا ہے. وہ علامہ اوکاری صاحب علیہ رحمت نہیں بیان کرتے ہیں حور کے بارے میں بڑے خوبصورت انداز میں کہ حور تھا جنتی کھڑا کہاں تھا. یہ اوکاری صاحب کا خاصہ ہے کہ جتنی خوبصورتی سے وہ بیان کرتے ہیں کوئی اور نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ کسی کسی کی بات اتنی مقبول ہو جاتی ہے بارگاہ الہی میں کہ وہ رنگ پھر کسی اور کی زبان میں نہیں آ سکتا. تو اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. خطیب پاکستان نے بہت دین کی خدمت کی ہے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. تو علامہ اوکاری صاحب علیہ رحمت نے یہ بات کی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ بندہ جنتی ہوتا ہے اور جہنمی میں کھڑا ہوتا ہے، اور معاذ اللہ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. ہوتا جہنمی ہے اور جنتیوں میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ویا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها یا رب العالمین. اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں اس دین پر قائم رکھ. تو بندہ کبھی ہوتا ہے جنتی اور کھڑا ہوتا ہے جہنمیوں میں، اور الیعاذ باللہ الامان والحفیظ، بندہ کبھی ہوتا ہے جہنمی اور کھڑا ہوتا ہے جنتیوں میں. آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تقریر کی تو کھڑے ہو کے اس نے کہا کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی جانتے یہ بھی جانتے یہ بھی جانتے، تو کہا میں نے کہا کہ اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں اور اللہ نے آپ کو سب کچھ بتایا. تو اس نے کہا کہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں کون ہوں، کیا مجھے بھی نبی جانتے ہیں؟ آپ نے کہا جی بالکل جانتے ہیں. آپ نے یہی جامع ترمذی والی حدیث پڑھی. فرمایا کہ حضور نے ایک دفعہ صحابہ کے مجمع میں دو کتابیں لائیں، ایک کتاب میں کہا کہ اس میں جنتیوں کا نام ہے، جنتیوں کے باپ کا نام ہے، آخر تک جو جنت میں جائے گا اس کا نام ہے، یہ جہنمیوں کا نام ہے، جہنمیوں کے باپ کا نام ہے، آخر میں جو جہنم میں جائے گا اس کا نام ہے. فرما پیارے تو بتا تو کس میں ہے؟ تو وہ بھررا کے رونے لگا، وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی کا علم اتنا ہے کہ وہ مجھے بھی جانتے ہیں، تو خدا غارت کرے ان بدبختوں کو کہ جو مجھے خدا کے نبی کے علم کی چاشنی سے محروم رکھتے تھے. وہ صفحے چیرتا ہوا آیا اور محمد شریف کوٹلوی کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور کہا کہ حضور کلمہ پڑھا کر مجھے حضور کی محبت کا اسیر بنا دی. تو دیکھیں خدا جس کے ایمان کی حفاظت فرمائے. میں آخری یہاں پر بات کر کے تقریر ختم کرتا ہوں، پھر اس واقعے کو انشاءاللہ ہم آگے لے کر چلیں گے. گزشتہ درس میں بھی یہ کہا تو حضور نے فرمایا مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور ان کے چہرے مجھے بتا دیے گئے، مجھے یہ بتا دیا گیا کہ میں یومن بھی ومن یکفر بھی، کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون میرا انکار کرے گا. تو صف میں کچھ منافق بیٹھے تھے. خدا کے واسطے اس حدیث کو صرف محض واقعہ سمجھ کے نہ سنے، اس کو ہدایت سمجھ کے سنے، اپنے ایمان کو جانچنے کی نیت سمجھ کے سنے، اس کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ اللہ کا نبی کیا کہہ رہا ہے. جب حضور نے یہ فرمایا تو مجمع میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ہنسنے لگے، ہنس کر کہنے لگے ہم تو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، انہیں تو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں. اور جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ساری امت بتا دی گئی، تو دیکھو پیچھے داڑھی رکھ کر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، وہ پگڑی پہن کر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، نمازیں پڑھ رہا تھا، لیکن وہ بدبخت ایسا تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ نماز سے خدا ملے گا، لیکن صحابہ یہ جانتے تھے کہ نماز سے نہیں مصطفیٰ سے خدا ملے گا، نماز بھی مصطفیٰ سے ملے گی اور خدا بھی مصطفیٰ سے ملے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اب وہ پیچھے بکواس کرنے لگے کہ کیا یہ نبی تو ہمیں نہیں جانتے، نہیں جانتے، جو خدا ساری امت کو مصطفیٰ کو دکھا سکتا ہے تو وہ اس منافق کی بات نہیں بتا سکتا. اسی وقت منبر پر حضور کو بتا دیا گیا، سرکار کو جلال آیا، آپ منبر پر کھڑے ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھے کہ قیامت آ جائے گی، اب وہ جب اللہ کے نبی کو اس جلال میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس لیے حضور کے علم پر بولو تو جوش میں بولو, ایمان میں بولو, اپنے آپ کو بھلا کر بولو, موت اور حیات کے سارے چکر کو بھلا کر بولو, بالکل فدا و نثار ہو کر بولو. اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ, جلال اور غضب جب آتا ہے کہ جب کوئی آپ کے علم پر اعتراض کرے, کیونکہ علم ہی آپ کی اصل نیابت ہے. تو جو آپ کے علم پر اعتراض کرے گا دراصل وہ آپ سے نبوت کا انکار کر رہا ہے, اور نبوت کا انکار کرنا نبی کا تعلق خدا سے جدا کرنا ہے. اور ہمیں اگر کوئی کہے کہ تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں تو ہم تو اس کا گلا کاٹ دے. جو نبی کو کہے کہ نبی تیرا کوئی خدا سے تعلق نہیں تو نبی کو جلال کیسے آئے گا؟ تو یہ بات ہے. اعلی حضرت جو حضور کے علم غیب پر لکھتے چلے گئے اور درجنوں کتابیں لکھ دی, اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ موضوع ہی اتنی حرمت والا ہے, یہ موضوع ہی اتنے احترام والا ہے. اس لیے علماء اکثر بات کرتے ہیں تو حضور کے علم کو لے آتے ہیں, اور ہمارے پاس کہتے ہیں یہ علماء صرف حضور کے علم کی بات کرتے. تو میں نے کہا کیا کہا, کچھ نماز سکھائے؟ میں نے کہا وہ کہیں اور جا کے سیکھ لیا کر. اس لیے کہ حضور کا علم آئے گا تو تب تجھے پتا چلے گا کہ نماز ہے کیا چیز, روزہ ہے کیا چیز. جن علماء ربانیین نے اپنے گویا کے معاملات کو حضور کے لیے وقف کیا وہ مقدم حضور کے علم کو رکھتے ہیں, مقام کو رکھتے ہیں. اس لیے کہ علم ہی دل میں ایمان پیدا کرتا ہے, علم ہی نماز روزہ زکات کی حفاظت کرتا ہے. تو اپنے شعور کو بالغ کریں. اب آپ دیکھیں یہاں پر جب حضور نے جب منافقین نے یہ کہا تو حضور منبر پر کھڑے ہوئے, صحابہ کہتے ہیں اب دیکھو حضور کو جلال کیوں آیا, میں نے اس کی وجہ بتا دی آپ کو, اس کی وجہ میں نے بتا دی. اس کو کبھی اپنے آپ پر سوچو تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن تمہارا خدا سے کوئی تعلق نہیں, آپ کے غصے کی انتہا نہیں رہی, کیونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو کہا آپ کون ہوتے ہیں مجھے اللہ سے جدا کرنے والے؟ تو خدا کا نبی سے کوئی کہے کہ آپ خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تو معاذ اللہ یہ نبی برداشت کرے گا؟ یہ نبی کی شان شان ہوگا؟ تو نبی کے علم کا مذاق اڑانا دراصل اس بات کو بیان کرنا ہے. تو سرکار کسی اور بات پر جلال میں نہیں آیا, آپ ساری سیرت اٹھا کر پڑھ لیں, لیکن جب حضور کے علم پر اعتراض ہوا تو میرا آقا جلال میں آئے, سرکار نے قیام کیا. صحابہ کہتے ہیں جلال کا عالم کیا تھا, اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں ابھی یوں لگتا تھا کہ آسمان زمین پر دھڑم سے گر جائے گا, یہ دھڑم سے زمین پر گر جائے, زمین پھٹ جائے گی اور ساری دھرتی میں آگ لگ جائے گی. یہ تو میرے آقا پر شفقت غالب ہے, میرے آقا پر شفقت غالب. غوث اعظم کو جب غصہ آتا تھا نا, باجت الاسرار میں موجود ہے, غوث اعظم کو جب غصہ آتا تھا تو بغداد کے جنگلوں میں آگ لگ جاتی تھی, سامنے والا پھٹ نہ جائے, مر نہ جائے, تو اس پر توجہ نہیں کرتے. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے سر کو جہنم پر ڈالوں تو وہ ٹھنڈی ہو جائے, پہاڑ پر ڈالوں تو وہ رضا رضا ہو جائے. تو جب جلال آئے کسی شخص پر تو اس پر ڈالیں تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو خاموشی سے اس کا جب اظہار کرتے ہیں تو جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے. یہ باجت الاسرار میں ایک شخص آیا, وہ اتنا بڑا بدبخت تھا کہ وہ ایک گویا کہ بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا تھا. معاذ اللہ علیہ وسلم, یہ گناہوں میں عظیم گناہ ہے. جب غوث اعظم کے سامنے آ کر بیٹھا تو غوث اعظم نے اس کے چہرے کو دیکھا, اس کی داڑھی وغیرہ سب کچھ تھی. آپ کو جلال آیا, فرمایا لڑکا کون ہے؟ تو کہا میرا بیٹا ہے. جب بیٹا کہا تو آپ کو جلال آ گیا کہ بیٹے, یعنی اتنا مقدس رشتہ, آپ کو جلال آیا. جلال میں جب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تو کپ کپی تاری ہو گئی, اور جب لوگوں نے دیکھا کہ جناب گرم ہوائیں چلنے لگی تو دیکھا کہ جناب پورے گرد و نواح بغداد میں آگ لگ گئی ہے. آپ کے بڑے بڑے خلفاء قدموں سے چمٹ گئے اور کہنے لگے حضور معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے. ایک خلیفہ سمجھدار تھا, اس نے اس بدبخت کتے سے کہا کہ اٹھ جا سے اور دفاع ہو جا دربار سے. اس کو باہر نکال دیا گیا اور غوث اعظم کے سامنے اللہ کا ذکر کثرت سے کیا گیا, جس سے آپ کا جلال رحمت کی جانب آیا. تو آگ پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑی, آگ خود ہی بجھ گئی, آگ خود ہی بجھ گئی. تو یہ خدا کے لیے غصہ کرنے والے لوگ ہیں, خدا کے لیے غصہ کرنے والے. تو اب حضور کو جلال کیسے؟ اب یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو آگ لگ گئی, غوث اعظم کے جلال پر آگ لگ گئی. اب صحابہ یہی سمجھ رہے ہیں نا کہ حضور کو جلال آیا, اب تو آسمان زمین پر گرے گا دھڑم سے, اب تو سمندر آ جائے گا, لیکن اللہ نے آپ کو رحمت بنایا ہے. اب میرے آقا جیسا برداشت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں ہے نا. اب غوث اعظم کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے لیکن وہ اظہار کر دیتے ہیں, لیکن میرے آقا تو فیضان سب وہاں سے بڑھتا ہے. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس طرح رب کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے, یہی نعمت مصطفیٰ کریم کو دی گئی ہے. آپ کے غضب پر آپ کی رحمت غالب ہے, اس لیے کوئی پتھر بھی مارے تو دعا دے دیتے ہیں آپ سرے سے, تو یہ آپ کی حلم اور بردباری, حلم اور بردباری ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جتنا ستم, اگر ایسا ستم پہاڑ پر کیا جاتا تو وہ مٹی بن جاتا, لیکن حضور تو ایسے ہیں کہ پیشانی مبارک پر بل بھی نہیں آتا ہے، اتنی وسعت اور اتنی مضبوطی ہے. اب جب سرکار کو جلال آیا تو صحابہ گھبرا گئے اور صفوں میں رونا شروع ہو گئے، صفوں میں رونا شروع ہو گئے. اب حضور کے جلال کا عالم کیا تھا اور برداشت کیسا تھا؟ صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، چہرہ جو تھا سرخ ہو گیا، اتنا سرخ ہوا، اتنا سرخ ہوا کہ فرماتے جیسے انار کا دانہ ہوتا ہے. کبھی انار کا دانہ کھائے نا تو میرے آقا پر ایک دفعہ درود پڑھ کر کھا لیں اور اس کی رنگت کو آپ دیکھیں. تو صحابہ جو تشبیہ دے رہے ہیں یہ مبالغہ غیر حق نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. فرمایا سرکار ایک تو حسین اور جمیل ایسے کہ کوئی آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کہ یوسف بھی جناب علیہ الصلوۃ والسلام جس کو دیکھنے کی شیدائی ہے، دنیا یوسف کو دیکھنے کی شیدائی علیہ السلام، اور یوسف علیہ السلام جس کی خوبصورتی کو دیکھنے کی شیدائی ہے، وہ سیدہ آمینہ کے لال جناب رسول اللہ ہے. تو اب آپ کا چہرہ سرخ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں کھڑے ہوئے، فرمایا ما بالا فی قوم تعینوا فی علمی. فرمایا اس قوم کی بدبختی بڑی عروج پر پہنچ گئی، یہ میرے علم پتہ نہ کرتے. تو اگر کوئی سوال کرے حضور یہ تو آپ کو پتھر بھی مارتے آپ ناراض نہیں ہوتے، تو یہ علم پر کہہ دیا آپ ناراض ہو گئے. تو علم پر کہنے کی کیا وجہ تھی وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، اس لیے حضور کو غضب آیا. یہ حضور آپ کو پتھر مارتے ہیں، طائف والوں نے اتنا مارا کہ آپ کی نالین مبارک معاذ اللہ گویا کہ اللہ محفوظ فرمائے کہ پوری نالین مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو گئی. اور آپ سے آپ کا خاص غلام زید کہتا تھا حضور دعائیں ضرر کر دیں ان کو، دے دیں دعائیں ضرر ان کو. فرشتہ کہتا تھا حضور حکم کریں دونوں پہاڑ کو ملاؤ، فرمایا نہیں یہ میرے مقام کو نہیں جانتے. تو یہ منافقوں سے بھی کہہ دیتے کہ یہ میرے مقام کو نہیں جانتے. فرمایا اس وقت وہ تو پتھر مجھے مار رہے تھے، یہ تو مجھ پر اعتراض کر رہے ہیں جو تعلق میرا اور میرے رب کا ہے، اس پر کوئی معافی نہیں ہے. فرمایا یہ بدبخت ہیں، یہ میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں. پھر سرکار نے فرمایا، یہ بخاری میں کئی حدیثیں جا کر ملتی ہیں، پھر سلونی 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 اما شیتم، پوچھو 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 مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو. تو اب آپ دیکھیں صحابہ کا عقیدہ اور نظریہ. ایک اس میں غریب صحابی بیٹھا تھا، لوگ اس کی ماں کو گالیاں دیتے تھے معاذ اللہ. وہ غریب تھا تو مسلمان ہو گئے تو یہودی خبیث اور منافق جو ہے ان کے نسب پر اعتراض کرتے تھے. انہوں نے کہا آج دریا رحمت مصطفیٰ جوش میں ہے اور حضور کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو پوچھو. اس کی داڑھی کے بال بھی سفید تھے، اس کی داڑھی کے تقریباً بال بھی سفید تھے. اب اس کی ماں کا نکاح اس کے باپ سے کب ہوا ہوگا اور حضور جب کہاں پر ہوں گے اور کیا معاملہ ہوگا، اور ابھی ابھی حضور آئے ہیں اور یہ ابھی ابھی کی بات. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور من ابھی یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ میرا باپ. اب اگر صحابہ کا یقیدہ ہوتا کہ نبی کو پتا نہیں، یہ صحابی کبھی اتنی بڑی بات نہ کرتے. کسی کے باپ پر اعتراض ہو، کسی کی ماں کو کوئی گالی دے اور اس کے نسب کا انکار کرے، تو یہ بات کو عام کرے گا یا چھپائے گا؟ چھپائے گا. اگر صحابی کا یقیدہ، مجھے یہ بتائیے، اگر صحابی کا یقیدہ ہوتا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، نبی کو کوئی علم نہیں، نبی کچھ نہیں جانتا، تو صحابی اتنا حساس مسئلہ چھیڑتا؟ بلکہ اس کی ماں صحابی سے کہتی کہ تو نے کیوں چھیڑا؟ اگر اللہ کے رسول، چلو ابھی تو بات ٹھیک کر دی، اگر وہ نہیں جانتے ہوتے اور کہتے کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، تو میں تو پھر قیامت تک کے لیے بدنام ہو جاتی نا. لیکن صحابی کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے رسول وہی بولیں گے جو حق ہے، اور یہی اہل سنت کہتے ہیں کہ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا. فاضل بریلوی نے صحابی کے الفاظ کی ترجمانی کی ہے جذبات کی، کہ وہ بھی اس وقت یہی کہہ رہے ہوں گے اپنے مفہوم میں کہ اور کیا غیب تم سے نہا ہو بھلا، حضور میرا باپ کون ہے یہ غیب ہے، لیکن آپ سے کون سا غیب نہا ہے، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. تو حضور بتائیے میرا باپ کون؟ حضور نے یہ نہیں کہا اچھا تیرا نام، پہلے تیرا نام تو بتا کہ کیا ہے، پھر تیرے باپ کا نام سنو پوچھ، تیری برادری کون سی، کیونکہ عرب میں تو درجنوں قبیلے ہوتے، تیرا قبیلہ کون سا، تیرے چچے کا نام کیا ہے، تیرے تائے کا نام کیا ہے، پھر میں تھوڑا سوچوں بچار کروں، علم انصاب کو دیکھوں، نسب کے بارے میں غور کروں. ادھر سوال گیا ادھر جواب آیا، ادھر سے سوال گیا من ابھی یا رسول اللہ، فرما حذافہ. کہا حضور میرا باپ کون، فرما حذافہ. تو وہ وجد کرنے لگے، اس لیے کہ ان کی ماں بھی وہی نام لیتی تھی، کہ بیٹا یہ یہودی جھوٹ بولتے ہیں، تیرا باپ حذافہ ہے. فرما کے ذاک حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے. وہ روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئے. اب ایک سفید گز بھر کی داڑھی لے کر ایک بندہ کھڑا ہوا منافق تھا، اس نے کہا میری داڑھی اور میری پگڑی کو دیکھ کر تو حضور متاثر ہوں گے. کہنے کا حضور اینا مدخلی یا رسول اللہ. اب دیکھیں دو باتیں ہیں اس پر، ایک اور تھوڑے دل کے تار کو اور چھیڑنے کے لیے ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. سارا مدینہ یہ کہہ رہا ہے منافقوں کا مل کر, جو منافقین مدینہ ہے وہ سارے مدینے کے منافقین اور وہ سارے مدینے کے وہ لوگ مل کر کہہ رہے ہیں تیرا باپ کوئی اور ہے, تیرا باپ کوئی اور ہے, تیرا باپ کوئی اور ہے. اگر آج بھی ہمارے پاس کوئی اس لیے مسئلہ پوچھنے آئے تو ہم اس سے کہیں گے بیٹا بعد میں آپ پھر ان لوگوں کو بلا کر پوچھیں گے کہ بھائی مسئلہ کیا ہے. اس لیے کہ جہاں سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو ان کی سنی جائے گی نا, سارے لوگ جو کہہ رہے ہیں ان کی سنی. ایک بات ٹھیک ہے, اور ایک نمازی ہے غازی ہے اس کو لوگ کہیں گے, اس کو ایک بندہ کہیے چور ہے اور سب کہیں کیسی بات کر رہا ہے, یہ تو ہمارے پہلی سب میں ہوتا ہے. تو جس کو سب نیک کہیں اور ایک ہے جس کو سب برا کہیں, تو جس کو جب سب برا کہیں حضور کہیں نہیں تو صحیح ہے تیرا باپ حذافہ ہے, اور جس کو سب نیک کہیں وہ سفید داڑھی والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا حضور کیا میرا ٹھکانہ کیا ہوگا, آئینہ مدخلی, حضور میں کہاں داخل ہوں گا. سرکار نے فرمایا جہنم. سرکار نے کیا فرمایا؟ جہنم, تو جہنم میں داخل ہوگا. اب دیکھو سب کچھ ہے, نمازی ہے پہلی صف میں, داڑھی ہے, سب کچھ, لیکن منافق ہے. اب منافق ہے, اب یہ میرے آقا کے علم کی آپ شان دیکھیں کہ سب کہہ رہے تھے آپ کو شاید حضور کو جنتی کہہ دیں گے, اب شاید حضور کو جنت کی بشارت دے دیں گے, لیکن میرے آقا وہ ہیں جو دلوں کو دیکھتے ہیں. فرمایا تو بدبخت, تو منافق ہے, ذات مدخل کا جہنم, تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. اور حذافہ کو کہتے ہیں کہ تیرا باپ, اس بندے کو کہتے ہیں کہ تیرا باپ حذافہ ہے. حضرت عمر نے دیکھا کہ اب تو بہت بڑا کوئی مسئلہ کھڑا ہونے والا ہے, اس لیے کہ اب کوئی حضور کو کوئی اور سوال کرے گا, اور پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہو نبیوں سے سوال کرنے پر ہوئی ہے, پہلی امتیں جو ہلاک ہوئی ہیں اب سوال کا سلسلہ چل پڑا ہے. ایک کہتا میرا باپ کون, حضور نے فرمایا یہ, ایک کہتا میں کون, حضور نے فرمایا تو جہنم میں جائے گا. اب حضرت عمر مزاج مصطفیٰ کو سمجھتے تھے, وہ آپ تقریر سن رکھی ہے کہ کیوں سمجھتے تھے. اب وہ سمجھ گئے کہ اب کوئی اگر نازیبہ سوال پھر ہوا اور کسی نے قیامت کے متعلق کہہ دیا اور حضور نے ہاں کہہ دیا تو سب کچھ ہو جائے گا, اب سارے معاملات ہو جائیں گے. تو حضرت عمر آگے بڑھے اور گھٹنوں کے بل حضور کے سامنے گر گئے اور یہ دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور سرکار کے سامنے رو کر سر کو جھکایا اور کہا اے اللہ کے رسول, ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے, آپ ہمارے رسول ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمدا نبیا, ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم اس بات پر راضی ہیں کہ دین ہمارا اسلام ہے, ہم اس بات پر راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے. بار بار یہ کہہ رہے ہیں, حضرت عمر یہاں پر رو رو کر کہہ رہے ہیں, ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں, اور حضور منبر سے اتر نہیں رہے. فرما رہے ہیں سلونی سلونی سلونی, اب پوچھ کر رہو, اب پوچھ کر رہو, اب پوچھ کر رہو, اب کرو سوال مجھ سے, کرو سوال مجھ سے. حضرت عمر کی اور رونے کی آواز بڑھتی جا رہی ہے, کہہ رہے حضور معاف کر دیجئے, معاف کر دیجئے. اسی حالت میں حضرت عمر روتے رہے اور حضور اتر کر اپنے حجرے میں تشریف لے گئے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المبارك صلى الله عليه وسلم. کچھ ہم سمجھ بھی رہے ہیں ان واقعوں سے, کچھ آپ شعور لے رہے ہیں ان واقعوں سے, کچھ ہم نے شعور لیا ان واقعوں سے کہ مقام نبوت کیا ہوتا ہے, اس بارگاہ کی عظمت کیا ہوتی ہے, اس نبی کا جلال کیا ہوتا ہے, صحابہ کا ادب کیا ہوتا ہے. حضرت عمر جیسا گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے اور سر جھکا کر ہاتھ کو جوڑتا ہے اور سر کو اپنے ہاتھوں پر رکھ کر کہتا ہے کہ حضور یہ بے وقوف لوگ ہیں, یہ آپ کے مرتبے کو نہیں جانتے. حضور رضیت, ہم راضی ہو گئے, رضیت باللہ ربا, ہم راضی ہو گئے کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم راضی ہیں. وبالاسلام دینا, ہم راضی ہیں کہ اسلام ہمارا دین ہے, ہمیں کسی سوال کی ضرورت نہیں یا رسول اللہ, ہم آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھتے, ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ہم آپ سے بار بار سوال پوچھیں, ہم اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, ہمیں کوئی سوال نہیں پوچھنا, ہمیں یقین ہے کہ اسلام سچا دین ہے, ہمیں کوئی سوال نہیں پوچھنا, ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, اسی نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے, ہمیں کوئی شک نہیں ہے, بار بار کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں. مجھے بتاؤ وہ دل کی, وہ کیسے لوگ ہوں گے جو حضور کے علم پر مناظرے کرتے ہیں, عقل ہے؟ تو مسلمانوں کے ایمان کو بچانے کے لیے ایک طرف ہو جاؤ, ایک طرف, ایک طرف ہو جاؤ, دو رنگی چھوڑ دو, ایک طرف ہو جاؤ, ایک طرف ہو جاؤ, فیصلہ ایک طرف کر لو, ایک جماعت کی طرف ہو جاؤ. جو حضور کے علم پر تانا کسیں, جو حضور کے علم کے بارے میں بکواسات کریں, جو یہ کہیں کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کے علم کی خبر نہیں, جو یہ کہے کہ مدرسہ دیوبند میں حضور آئے. دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی مولوی خاص. آپ کہیں گے نام کیوں؟ میں نے کہا جب قرآن نے حتی یمیز الخبیثہ میں نے طیب کہا ہے تو خبیث بھی عام ہے طیب بھی عام ہے. آپ حضور کا ذکر کرتے ہیں آپ طیب ہیں, آپ طیب ہیں. جو حضور کے علم سے جھڑے وہ خبیث ہے. میں گالی نہیں دے رہا, قرآن کہتا ہے حتی یمیز الخبیثہ من الطیب. اس بات کو پھیلائیے. خلیل بدن بیٹھوی کوئی عام ایرا غیرا نہیں. یہ تبلیغی جماعت جو آتی نا, آئیے راون چلیے, راون آئیے راون, تین دن کے لیے راون چلیے, چالیس دن کے لیے راون چلیے. یہ جو راون پکڑ پکڑ کر لے جاتے ہیں نا, یہ یہاں ان مدرسوں میں بٹھاتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو ذہن خراب کرتے ہیں. تو ان بدبخ, یہ بدبخ جس کو چومتے ہیں, جس کو پوجتے ہیں نا اپنے گھروں کے اندر, وہ امبیٹھوی. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ رسول اللہ کو میں نے خواب میں دیکھا, رسول اللہ اردو میں بات کر رہے تھے. تو میں نے کہا حضور آپ اردو میں بات کر رہے ہیں, آپ تو عربی ہے. فرمایا جب سے میرا تعلق مدرسہ دیوبند کے لوگوں سے ہوا, مدرسہ دیوبند کے لوگوں سے ہوا, مجھے یہ زبان آ گئی. وہ ایک عبد القادر مر گیا, مر گیا نا سنا میں نے, مر گیا مر گیا. لوگ کہنے لگے شاہ صاحب وہ مر گیا, تو میں نے کہا جشن مناؤ. میں نے کہا جی پھر جشن مناؤ. جو حضور کے علم کے خلاف بھونکنے والے, جو غداروں کا ساتھ دینے والے, وہ میر جعفر میر صادق اگر مر جائے تو یہ تو ملت کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے. آپ نے شاہ صاحب یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ میں نے کہا تمہیں حضور کی سنت کا حصہ ہی نہیں ملا, خدا کی قسم نہیں ملا. میں کہتا ہوں کہ جب عبداللہ بن ابی منافق مرا, صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے عبداللہ بن ابی مر گیا. سرکار نے کہا مر گیا کہاں؟ اسی وقت سرکار سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. مولا یہ تیرا فضل تھا کہ میری امت کا منافق, میری امت کا ناسور, میری امت کا فرعون مرا. تو جس کو امت کی فکر ہوتی ہے نا, پھر وہ خوش ہو جاتا ہے, وہ نبی کے طریقے پر خوش ہوتا ہے. تو خدا کے واسطے اپنا ایمان بچائے, حضور کے علم سے محبت کریں, اہل سنت سے جڑے رہیں, فضل بریلوی کے مشن سے جڑے رہیں. جو میں نے باتیں کی ہیں یہ ریکارڈ ہو گئی ہے, یہ انٹرنیٹ پر جا بھی رہی ہے. میرا کوئی بھائی اس وقت ویب سائٹ پر اگر مجھے سن رہا ہے, اسے اگر کوئی سوال ہے تو میں اس کا دوست ہوں, اس کا خادم ہوں, میں اس کے لیے مزید باتیں پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں. لیکن میں اس سے کہوں گا کہ اپنے مولویوں کی محبت کو دل میں بڑھانے سے پہلے حضرت عمر کی اس عاجزی پر غور کرنا, میرے آقا کے اس جلال پر غور کرنا, منافقین کے اس اعتراض پر غور کرنا, اور میرے آقا کے علم کی اس وسعت پر غور کرنا کہ مجھ پر ساری امت پیش کی گئی. اور جو بدبخت حضور سے یہ صفت چھیننے کی کوشش کرے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان کہلانے کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ آؤ اور امام احمد رضا کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, ان کی تعلیمات سے وابستہ ہو جاؤ, آؤ سید غوث اعظم کی تعلیم سے وابستہ ہو جاؤ, آؤ علم شریعت اور معرفت کا بادشاہ داتا علی حجویری. ان پر تو کسی کو اختلاف نہیں ہے نا, ان کی کشف المحجوب کبھی اٹھا کر پڑھو کہ وہ حضور کے علم کے بارے میں کیا لکھتے ہیں. کشف المحجوب آپ کے گھروں میں ہے, اس میں توبہ کا بیان پڑھ لینا صرف, اس میں نبی جو توبہ کرتا اور ہم توبہ کرتے ہیں فرق کیا ذرا پڑھ لینا صرف, داتا صاحب کا عقیدہ آپ دیکھنا صرف. کبھی وقت رہا تو میں اپنی زبان میں سناؤں گا, لیکن آپ کم سے کم کشف المحجوب شریف جو داتا صاحب کی کتاب ہے, جس کے بارے میں جماعت غیر اسلامی کے تمام, وہ تو فیل تھا پہلے مودودی تھا, ان تمام نے لکھا کہ واقعی میں یہ وہ کتاب ہے کہ داتا صاحب نے حق فرمایا کہ جس کو کبھی کوئی مرشد نہ ملے, ہر بندہ اس کو فراڈی نظر آئے. تو کہا کہ اس وقت وہ میری کتاب کو اپنا مرشد بنا لے, میری کتاب اس کی پیر, اس کا مرشد ہوگی. تو وہ دور اب نہیں آیا, لیکن وہ جب بھی آئے, لیکن اب وہ دور نہیں, تب بھی کامل مرشد داتا صاحب کی کتاب ہے. داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف, اور کشف المحجوب شریف کے اندر داتا صاحب نے توبہ کے بیان میں لکھا ہے کہ حضور کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من, یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں. تو آپ نے گناہ کیا کیا جو توبہ کرنے؟ یہ نقطہ آپ پڑھ لیجیے گا, آپ کو پتا چلے گا کہ اولیاء کا عقیدہ کیا ہے. اور وہی بات آپ کو جب آپ پڑھ رہے ہوں گے نا, تو آپ کی آنکھوں میں داتا صاحب کی کتاب ہوگی, دل و دماغ میں اعلی حضرت گھوم رہے ہوں گے. وہی بات فاضل بریلوی علیہ رحمت اپنی کتابوں میں کرتے ہیں کہ آؤ مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما, ہماری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, میرے دوستوں اپنی جرتوں کو, اپنی ہمت کو, اپنے مال کو, اپنے مقام کو اللہ اس کے نبی کے دین کے لیے, اللہ اس کے نبی کے دین کے تحفظ کے لیے, اللہ والے اور اس کے نبی کے دین والوں پر نچھاور کرنے کے لیے, ان کا تحفظ کرنے کے لیے, ان مساجد کا تحفظ کرنے کے لیے, ان مدارس کا تحفظ کرنے کے لیے مکمل مستعد رہیے. دین یہی ہے، دین یہی ہے. بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہما اوست، اگر با اون رسیدی تمام بو لہبیست. ہر اگر آپ کا پیسہ مصطفیٰ کی یاد دلائے تو یہ پیسہ مصطفیٰ پیسہ ہے. آپ کی عقل اگر مصطفیٰ کی یاد دلائے تو یہ عقل مصطفیٰ عقل ہے. اگر آپ کے قدم آپ کو مصطفیٰ کریم کی طرف لے جائے تو یہ چلنا مصطفیٰ راہ میں چلنا ہے. اگر یہ مال حضور کے دین کے خلاف استعمال ہوا تو یہ بو جہلی ہے، کیونکہ مقابلہ چل رہا ہے مصطفیٰ طاقتوں کا اور بو جہلی طاقتوں کا. اور اقبال نے بڑا خوبصورت کہا کہ بمصطفیٰ برسا خیش کے را دی ہما اوست، اگر با اون رسیدی تمام بو لہبیست. یا اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. آج دو اس درس کے اندر ہم نے تیرے محبوب کی لمحات زندگی کے عظیم اوصاف حسنہ کو پیش کیا، تیرے محبوب کی اسوہ حسنہ کے جو عظیم لمحات کو پیش کیا. مولا یہ گرمی ہمارے سینوں میں ٹھنڈی نہ ہو جائے، یہ شمع ہمارے دلوں کے اندر بجھ نہ جائے، اس کو مزید گرم فرما، اس کو مزید روشن فرما، ایسا روشن فرما کہ یہ روشنی پھر ہم سے ظاہر بھی ہو، اور ایسی ظاہر ہو کہ گرد و نبا میں جو اندھیرا ہے وہ بھی روشن ہو جائے، گرد و نبا میں جو اندھیرا ہے وہ بھی روشن ہو جائے، گلی گلی کوچے کوچے ہم غوث پاک کی محفلیں سجائیں، گلی گلی کوچے کوچے ہم ختم خواجگان کریں، ہم ختم قادریہ کریں، ہم حضور غوث اعظم کی تعریفات کریں، گلی گلی کوچے کوچے ہم نعت خوانیہ کریں، گلی گلی کوچے کوچے ہم حضور کے علم کی تعریفیں کریں. مولا اسی میں ہمارے سامنے موت کا فرشتہ آ جائے اور یہی بولتے ہوئے ہم دنیا سے رخصت ہو جائے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے آقا اس وقت آپ اپنے دل کے آئینے میں میرے آقا کی موجودگی کو محسوس کر رہے ہوں گے ممبر پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اس وقت آپ کے دلوں کو گھیری ہوئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کا گڑ گڑانا، یقیناً ان کے روب کے نقوش آپ کے دلوں پر سبد ہو چکے ہیں. وہ مسجد کا مجمع بھی آپ کی نظروں کے اندر ہے. وہ غریب صحابی جو اپنی ماں کی عزت کو اپنی ماں کی عزت افزائی کے لیے رسول کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا اللہ یا رسول اللہ میرا باپ کون، اس غریب صحابی کا نقشہ جس بھی اعتبار سے ہو آپ کے ذہن و دماغ کے اندر اتر چکا ہے. اس کو گہرا کریں، گہرا کریں، یہی دل کو صاف کرے گا، یہی وہ اصل چیز ہے جو دل کو صاف کرے گا، یہی وہ چیز ہے جو دل کو صاف کرتا ہے. تصورات، اچھے تصورات دلوں کو صاف کرتے ہیں، دلوں میں روحانیت لاتے ہیں، شرح صدر کرتے ہیں. اب میرے آقا منبر پر تشریف فرما ہے، حضرت عمر سامنے سر جھکا کر کہہ رہے ہیں رضیت باللہ ربن و محمد نبین و اسلام دین و اللہ ربن، رضیت باللہ 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 ربن. اب اپنی تمام جائز مرادوں کو جس طرح اس صحابی نے اپنی ایک حاجت کو حضور کے دربار میں پیش کیا تھا، حضور میرا باپ کون، اب جو آپ کی حاجتیں ہیں حضور موجود ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر دیں اور حضور سے جو جائز آپ کی تمنائیں درخواست کریں. اے اللہ کے رسول ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ کے رسول ہمارے قلب و جگر کے اندر اپنی محبت کو اتاریے، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی محبت میں رہنا چاہتے ہیں، اے اللہ کے رسول ہم آپ کے دین کی سربلندی دیکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ کے رسول آج جو ملت کے اوپر یہ حال طاری ہے، اے اللہ کے رسول آج اسلام پر جو اسلام کفر کے سامنے سرنگو ہو چکا ہے، اے اللہ کے رسول اسلام کو بلندی عطا فرمائیے، سربلندی عطا فرمائیے. آج کاروباری مالی مصیبتیں ہمارے پاؤں کو گھیرے ہوئی ہیں، اے اللہ کے رسول ہمیں اتنا دے دیجئے جس سے ہمارا نفس بھر جائے اور پھر ہم آپ کی یاد کریں، آپ کے رب کی یاد کریں. اے اللہ کے رسول آپ سے کہتے ہیں رب سے ہمیں عافیت والا مال دلائیے، رب سے عافیت والی اولاد دلائیے، رب سے عافیت والی عزت عطا فرمائیے، رب سے عافیت والی وجاہت و شان عطا فرمائیے، اور یہ پھر یہ اولاد یہ مال جو آپ رب سے دلائیں ان سب کو پھر آپ پر قربان کرنے کا جذبہ دلائیے، ان سب کو آپ کے قدموں میں نچھاور کرنے کا جذبہ فرمائیے. یا رسول اللہ ہم پر کرم فرمائیے، یا حبیب اللہ ہم پر کرم فرمائیے. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيب. يا كرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول حادث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیب. اب حضور سے مغفرت کی درخواست کیجیے. وغفر لینا شیدہا وغفر لقارئہا سألتک الخیر یا ذا الجود والکرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمين يا رب العالمين. بجاه طه وياسين عليه الصلاة والتسليم وصلى الله على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم أرزاقه سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رحم الراحمين. لا إله إلا الله.